وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سوانح حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے ولادت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ولادت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. جب آپ کی عمر 30 سال ہوئی, کیونکہ ولادت مولا امیر المؤمنین 30 عام الفیل کو ہوئی, اور آپ کی ولادت پہلی عام الفیل کو ہوئی, اور اسی سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جب آپ کی شادی کو 5 سال ہو گئے, تو 30 عام الفیل کو مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی کعبے کے درمیان, یعنی خانہ کعبہ کے درمیان. اور یہ مرحلہ آپ کے لیے اس وجہ سے اہم کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس شخص کی ولادت ہوئی کہ جس کے ذریعے سے حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم, اور خصوصاً حضرت خاتم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں اور زحمتوں کی حفاظت ہوئی. یعنی جو کچھ علم پھیلا, ہدایت پہنچی حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور اوصیاء کے ذریعے سے, اس کی حفاظت کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بچے کے سپرد کیا کہ جو بیت اللہ شریف میں حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ وسلم علیہا کے بطن مبارک سے متولد ہوا. اور یہی وہ بچہ ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. کہ اے پیغام پہنچانے والے, یہ پیغام پہنچا دو کہ جو تمہارے پروردگار کی جانب سے آیا ہے, اور اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ پیغام رسانی کا کام انجام ہی نہیں دیا. تمام شیعہ اور سنی علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی حم غدیر کے مقام پر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیریہ ارشاد فرمایا, اور اس کے بعد فرمایا, من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اسی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین مرحلہ ہے, اور اس اعتبار سے بھی مولا امیر المؤمنین کی ولادت اہم ہے کیونکہ یہی ذات وہ ذات ہے کہ جو اگلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی بضعت الرسول فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کے شوہر ہوں گے, اور اگر یہ نہ ہوتے تو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی بھی ہم پلہ اور کف نہ ہوتا کہ جس سے ان کا عقد ہو سکے. حضرت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں 30 عام الفیل کو 13 رجب کے دن ہوئی. اب تفصیل سے واقعہ بیان نہیں کریں گے, فقط اس جانب توجہ دلائیں. اکثر مورخین کا اس بات پر اجماع ہے کہ خانہ کعبہ میں سوائے مولا امیر المؤمنین کے کوئی بھی متولد نہیں ہوا, لیکن زبیر بن عوام کی نسل کے افراد نے جب خلافت مکے اور مدینہ کی ہاتھ میں لی اور کچھ دن حکومت کی, اب زبیر ان افراد میں سے تھے کہ جو مولا امیر المؤمنین کے مخالف ہو گئے تھے, اور جنگ جمل کے بانیوں میں سے ایک بانی تھے, اور انہی کے فرزند عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا, اور اگلے مرحلے میں ان لوگوں نے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو کم کرنے کے لیے اپنے والد کے چچا زاد بھائی حکیم بن حزام کے بارے میں یہ داستان بنائی کہ صرف حضرت علی ہی خانہ کعبہ میں متولد نہیں ہوئے بلکہ ہمارے والد کے چچا زاد بھائی حکیم بن حزام بھی خانہ کعبہ میں متولد ہوئے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تاریخ میں سوائے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کے بارے میں بھی نہیں ملتا کہ وہ خانہ کعبہ کے درمیان متولد ہوئے۔ اب یہ داستان ایسی ہے کہ تمام مومنین اس سے آگاہ ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو درد محسوس ہوا، خانہ کعبہ کے پاس گئیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز کیے، تو اس دوران خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں، تین دن وہاں پر رہیں۔ اس کے بعد حضرت مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے باہر نکلیں اور پہلی غذا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لعاب دہن اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور پہلی زیارت بھی آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی کی۔ ایک اہم وجہ جو تاریخ میں بیان کی جاتی ہے، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جملہ جب لگایا جاتا ہے، جیسا کہ اصحاب کے ساتھ ایک جملہ برادران اہل سنت لگاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ مولا امیر المومنین کے ساتھ لگاتے ہیں کرم اللہ وجہہ، تو اس کی دو وجوہات بیان ہوئیں۔ ان میں سے ایک وجہ جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ بیان ہوئی کہ آپ کے لیے کرم اللہ وجہہ اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ آپ کا چہرہ منفرد چہرہ ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، کہ جو کبھی بھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا۔ ایک وجہ محقق دوانی نے، جو علماء اہل سنت میں سے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بیان کی کیونکہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حاملہ تھیں اور جب بھی ان کے سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے تو آپ اپنی والدہ کے شکم مطہر میں حرکت کرتے تھے اور اپنے چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے ساتھ ساتھ گردش دیتے تھے، اور کیونکہ آپ ولادت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا احترام کرتے تھے اور اپنا چہرہ انہی کی جانب رکھتے تھے، لہٰذا آپ کیا نام لینے کے بعد یہ جملہ کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے کو اور زیادہ مکرم فرمائے، اور زیادہ منور فرمائے۔ تو 30 عام الفیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت سے نوازا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے پالا، لیکن بچپن سے نہیں پالا بلکہ پہلے مرحلے میں آپ حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کی آغوش میں تھے، اور بعد میں حضرت عبد المطلب کی پرورش میں آئے، اور بعد میں حضرت ابو طالب کی پرورش میں آئے، لیکن ولادت مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً ہی بعد یا کچھ دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو گود لے لیا تھا۔ حتیٰ روایتوں میں نقل ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سلاتے تھے، نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، اور اسی طرح سے مختلف جگہوں پر لے جاتے تھے، حتیٰ غار حرا میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اور اسی جانب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہتا تھا، جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا ہے۔ تو مولا امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آنکھیں کھولیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں کھولیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے آنکھیں بند کیں تو آپ کا سر مبارک مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں تھا۔ لہذا سب سے زیادہ دنیا میں جس ذات کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا، وہ ذات مطہر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ اب اس جانب توجہ دلائیں کہ کچھ ہمارے یہاں جہلا اور کچھ ایسے افراد کے جو دشمن کے ایجنٹ ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ انبیاء اور آئمہ کی ولادت نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں انبیاء آئمہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی ابتدا، ان کے جسم کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک جنت کا حل آتا ہے اس کے بعد ہوتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ پاک اور پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے والد بھی ہیں، ان کی والدہ بھی ہوتی ہیں اور ولادت بھی ہوتی ہے، ان کا نور ان کے والد کے صلب میں ہوتا ہے اور پھر یہ نور منتقل ہوتا ہے والدہ کے رحم میں۔ اب کسی شخص کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ نظریہ بنائے کہ اگر کوئی قائل ہو جائے ولادت کا تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ انبیاء کی یا آئمہ کی توہین ہے۔ نہیں، انبیاء اور آئمہ کی توہین نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے ماں اور باپ کے ذریعے سے۔ فقط حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے کہ جو بغیر والد کے بحکم خداوند تبارک و تعالی متولد ہوئے، لیکن تمام انبیاء اور تمام آئمہ کے والد بھی تھے اور والدہ بھی۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ حضرت آدم، تو ہاں حضرت آدم اور حضرت حوا بغیر والد اور بغیر والدہ کے متولد ہوئے، لیکن ان کے علاوہ تمام انبیاء اور تمام آئمہ، حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھیں، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے والد بھی تھے اور ان کی والدہ بھی تھیں۔ تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ تصور کرے کہ ولادت کے موضوع سے مولا امیر المؤمنین کی توہین ہوتی ہے، کیونکہ اگلے مرحلے میں وہ کہے گا کہ انبیاء شادی کرتے ہیں اور اس شادی سے اس شخص کو توہین محسوس ہو تو بعد میں وہ انبیاء کی شادی کا انکار کر دے۔ پھر ایک وقت آئے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نہیں ہوئی، پھر ایک وقت آئے کہ وہ کہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مولا امیر المؤمنین سے معاذ اللہ شادی نہیں ہوئی، کیونکہ شادی سے اسے توہین محسوس ہو۔ تو یاد رکھیں، توہین کا معیار بنانے کی کسی بھی ہمارے فرد کو، خصوصاً جاہل قسم کے ذاکروں کو اجازت نہیں ہے۔ نظریات بنانے کے لیے ضروری ہے کہ نظریات کا دار و مدار تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر ہو۔ اب اگر ولادت کا انکار کیا جائے تو آپ مشہور لقب مولا امیر المؤمنین یعنی مولود کعبہ کا کیا کریں گے؟ اسی طرح سے ایک لقب ہے ولید الکعبہ، کہ دونوں ایک ہی معنی میں، اس کا کیا کریں گے؟ پھر لفظ میلاد کا کیا کریں گے؟ پھر زیارت وارث کا کیا کریں گے؟ اشہد ان کنت نورا فی الاصلاب الشامخ والارحام المطہرہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاک صلبوں میں اور پاک رحموں میں تھے۔ پھر کیا کریں گے ان تمام روایتوں کا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے نور کے منتقل ہونے کا ذکر ہے؟ کیا کریں گے ان ہزاروں روایتوں کا کہ جس میں انبیاء کے والدین اور ان کی والداؤں کا ذکر ہے؟ تو اس جانب توجہ رہے کہ انبیاء اور آئمہ سب کے سب متولد ہوئے، یہ کہنا کہ ان کا ظہور ہوا یا ان کا نزول ہوا، اگر لفظ ظہور استعمال کر لیا جائے لیکن اس کے معنی یہی ہوں کہ ان کی ولادت ہوئی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ولادت کا انکار کیا جائے تو بلا شک یہ تعلیمات قرآن اور تعلیمات معصومین کے بالکل برخلاف ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وال محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔